48 हर्ट्ज से निशान लगा हुआ है ना आपका सूरह रूम की 48वीं आयत से शुरू करना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا صَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لموجي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ میں نے جو تلاوت شروع کی ہے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ بھی پڑھی ہے حالانکہ اکثر قاری احمدی ہوں یا غیر احمدی ہوں اگر قرآن کریم کو بیچ سے شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ سورت کے آغاز میں آتی ہے، لیکن میرے نزدیک بسم اللہ پڑھنا جائز ہے کیونکہ بسم اللہ سارے قرآن کے مضمون کے سر پر ہوتی ہے، اس ساری سورت کے سر پر ہوتی ہے، اور اس کا تعلق صرف اسی حصے سے نہیں جو بسم اللہ کے مان بات پڑھا جائے، اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ ہر اچھے فعل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں نے اپنا دستور یہ بنا رکھا ہے کہ بسم اللہ بیچ میں پڑھتا ہوں، لیکن جب پڑھتا ہوں تو آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہ ہے، کئی دفعہ میں اس خیال سے انتظار کرتا ہوں کہ کوئی تو سوال اٹھائے گا کہ کیوں کر رہے ہو، اب اٹھاتے نہیں، اب گزشتہ 3 جمعوں سے ایک بات ہو رہی ہے جس پر آپ لوگوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، پہلی دفعہ جب میں نے دوسری بیٹھنے کے بعد اٹھا ہوں جب الحمدللہ نعوذ ونستعین واستغفرہ کی طرح پڑھا تو اس کے بعد جس طرح نکاح پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آگے وہ صورت ہے جو جس کا آغاز ہے، یعنی اس کے معنی بعد وہ صورت آتی ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس لیے وہ پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن یہاں عموماً یہی دستور میرے علم میں ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، پہلی دفعہ میں نے غلطی سے پڑھ دیا تھا اور کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، نہ ربا سے کوئی چٹھی آئی نہ کوئی فیکس ملی، تو میں نے کہا شاید یہ بھی دستور ہو، تو میں 2 خطبے بعد میں بھی یہی کرتا رہا ہوں، باقی 2 دفعہ میں نے عمدن ایسا کیا، بھول کے نہیں کیا کہ دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں سارے، نقصان تو کوئی نہیں تھا پڑھنے میں، وہ تو اعوذ باللہ ہی پڑھی گئی ہے، لیکن اگر یہ فرض کر سنت نہیں تھی اور ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا تو کسی کو مجھے ضرور توجہ دلانی چاہیے تھی، صرف میں پرائیویٹ شیٹی صاحب کی آنکھوں میں اچانک ایک رنگ آتا جاتا دیکھا کرتا تھا جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے، जब भी मैंने आउज़ुबिल्लाह पढ़ी तो पैसेज सब थोड़े से बेचैन हुए, लेकिन मैं मुंतजर था कोई बताए मुझे, तो पूछे तो सही कि क्या हो रहा है। इसलिए आज के बाद मैं वही पुराना दस्तूर इख्तियार करूंगा अपना, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि कल एक मिलने वाली आई और इतनी परेशान थी इस बात पर जैसे कि क्या टूट पड़ी हो। मैं उनको समझाया, मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, ये इत्तेफाक हुए और उलमा ने इसको इतना गलत नहीं समझा कि फौरन टोकते, वरना उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरन मुझे बताते। फिर भी रुसत ज़रा मुतजब हालत में हुई है, वो समझती कि इतना वाइटल चेंज है, ये हो सकता हो, मगर उनके नज़दीक ज़्यादा ही कुछ वाइटल था कि उसे उसके मुताबिक कुछ वजाहत चाहिए। तो जुमे पर तो हर दफ़ा वजाहतें पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अब इस दर्स के दौरान ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी बाज़ ऐसी बातें होती हैं जिन पर कम से कम तवज्जो दिला देनी चाहिए ताकि मुझे मौका मिले मैं उसका जवाब भी दे सकूँ। समझ गए? आप शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला मौक़िफ़ तो मैं अपना पहले भी बयान कर चुका हूँ कई दफ़ा कि कुरान करीम के बीच मेरे नज़दीक पढ़ी जा सकती है उस मकसद के पेश नज़र जो मैंने बयान किया है। अल्लाह लज़ी युरसिलु रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहू फ़िस्समाए कैफ़ यशाउ। अल्लाह वो ज़ात है जो हवाओं को भेजती है। जब ज़ात कहते हैं तो तानीस का सीगा इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए अल्लाह वो है अगर खाली कर दिया जाए तो फिर मुज़क्कर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, फिर वहाँ से शुरू होनी है। ओह, अक्सर तो आप बाद में आने वाली आयत पर निशान डाला करते हैं। ये देखें 48 के बाद ये आयत है, गलत हो गया है। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی ایسے رسول بھیجے تھے إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوموں کی طرف فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آئے فانتقمنا من الذين اجرموا تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وقان حقا علینا نصر المؤمنین اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض تھا اور فرض ہے۔ کیا مومنوں کی مدد ہمیشہ انتقامی کی صورت میں ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کسی نبی کا ذکر ملتا ہے اس کی قوم سے انتقام کا ذکر ملتا ہے، وہ انتقام نبیوں کی مدد کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جن کو میلیمیٹ کرنا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے اب جو قرآن تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر قوم سے فوری انتقام لینا مومنوں کی مدد کا متبادل ہے۔ جہاں بھی فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا کا ذکر ملتا ہے وہاں یہ انتقام مومنوں کی مدد کے متبادل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وتثیر صحابا، پھر وہ بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، فتثیر صحابا فیبسطہ فی السماء، تو پھر وہ آسمان پر ان کو پھیلا دیتا ہے۔ بادل جب اٹھتے ہیں تو ابھی ایک دوسرے سے ٹکڑیاں الگ الگ نہیں ہوئی ہوتیں، جب بخارات اٹھتے ہیں تو सारे समंदर पर एक फैले हुए बादल का साया सा पड़ जाता है, तो अल्लाह ताला उसे फैला देता है। फिर समाए कैफा यशाओ, जिस तरह भी वो चाहे, जिसका मतलब यह है कि आसमान पर बुखारात का फैलना इत्तेफाकी नहीं होता, उसको फैलाने में भी एक ख़ास मकसद पेश नज़र होता है कि इस तरह फैलाया जाएगा तो ये बिलाखिर बादलों में तब्दील, पानी बरसाने वाले बादलों में तब्दील हो सकता है। चुनाचे इस मज़मून को आगे बढ़ाता हुआ अल्लाह ताला फरमाता है, वयजअलुहु किसफ़न फतरा अल-बदख़ यख़रुज मिन ख़िलालिही, और फिर वो उसे गाढ़ी बदलियों की सूरत में तकसीम कर देता है। फतरा अल-बदख़ यख़रुज मिन ख़िलालिही, तो तू बारिश को देखता है कि उनके बीच से बरसती है। फैज़ा अस्वाब बही मन यशाओ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, बस जब ये बारिश ऐसे लोगों पर बरसती है जो वो उसे जिसकी उनको ज़रूरत जिनको इसकी ज़रूरत होती है तो वो इस पर बहुत खुश होने लगते हैं। फैज़ा असाब भी मैं शाओ से मुराद ये है कि ये बारिश वैसे तो खुशकी तरी वीराने और आबादी सब पर बराबर यकसां पड़ती है, लेकिन जब उन पर पड़ती मैं यशाओ जिन पर डालना मकसूद हुआ करता है यानी इंसानों पर, तो फिर वो उससे बहुत खुशखबरी हासिल करते हैं, खुशखबरियां या खुशियां मनाने लगते हैं। यहाँ रूहानी बारिश भी साथ साथ मुराद है, ये जहन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मादी बारिश भी मुराद है और रूहानी बारिश भी मुराद है, और खिलाले वाला मज़मून मैं पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि इसका इकट्ठा होना, टुकड़ियों में बदलना, उनके बीच से बारिश का बरसना ये बहुत अहम है, क्योंकि बिजली के कौंधे जब एक बिजली से दूसरी बिजली की तरफ मुंतकिल होते हैं तो जिस बारिश से बीच में से गुजरते हैं उस हिस्से को वो बारिश में तब्दील करते हैं। इसलिए मिन खिलाले ही वाला मज़मून जैसे कि मैंने पहले बयान किया हुआ है, बयान करना यहाँ इशारा करना उसकी तरफ ज़रूरी था, और ये वो मज़मून है जो साबित करता है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा गया है, जो हालात की तफासील को जानता है। रसूलुल्लाह सल्लम अपनी तरफ से ये बातें खुद नहीं बना सकते थे। वइन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ला अलैहिम मिन क़ब्लिही लबुलिसून, इस आयत में एक इश्तबाह है जिसे आपने दूर करना है। वइन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ला, वो थे इससे पहले कि ये उतारा जाता, अलैहिम उन पर, लमुबलिसीन अगर कहा जाता तो बात मुकम्मल थी, इससे पहले ये उन पर उतारा गया वो मुबलिसीन थे, वो मायूस थे, लेकिन ये क्यों फरमाया मिन क़ब्ल ही लमुबलिसीन, मिन क़ब्ल ही की तकरार क्यों है जबकि ये मज़मून इन कानू मिन क़ब्ल में आ चुका है। इस पर गौर फरमाइए और जवाब दें।
उन्होंने जैसे इशारा फरमाया कि रूहानी बादल भी साथ चल रहे, तो ये बार बार इंसान मायूस हो जाता है रूहानी और मादी बादल से,
मगर जिस्मानी तौर पर
पहले भी ऐसा होता है, सिर्फ इस बार नहीं हुआ।
इन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्ल ही लमुबलिसीन, इससे पहले कि ये बादल उन पर उतरता और बारिश बरसाता, इससे पहले उन पर एक मायूसी की सी हालत तारी हो चुकी थी। रूहानी लिहाज से फिलहाल छोड़ें, दुनियावी लिहाज से भी अगर लंबा कहत हो तो कई दफ़ा बादल आके भी गुजर जाते हैं और बरसते नहीं हैं। इसलिए यस्तबशिरून का अमल उस वक्त बयान फरमाया गया है जब वाक़ियतन बारिश बरसने लगती है। कई दफ़ा ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, سخت گرمی اور تپش کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ بادل آئیں اور برسیں, لیکن آتے ہیں اور برستے نہیں. ایسی صورت میں انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے, صرف بادلوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, لیکن جب وہ برس پڑتے ہیں پھر یستبشرون کا عمل شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ان کو روحانی دنیا میں بھی کرنا چاہیے تھا. لمبے عرصے کے انقطاع کی وجہ سے یہ لوگ, یعنی غیر مومن جو ہیں, وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, مگر جب بارش آتا ہے, بارش آتی ہے اور بادل برستا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے استفادہ کریں, روحانی طور پر فائدہ نہیں اٹھاتے, اور ان کے مایوس ہونے کی حالت اسی طرح جاری رہتی ہے. یہ سوائے مومنوں کے, جن کو خدا تعالیٰ نے مستثنا قرار دیا ہے, دشمن دین یا حق کا دشمن اسی طرح کیا کرتا ہے. فنظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا, تو اللہ کے رحمت کے نشانات کو دیکھ کہ اللہ زمین کو کس طرح اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا کرتا ہے. بسا اوقات لمبا عرصہ انقطاع رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ زمین ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئی ہے. اس وقت یہ حالت ہوتی ہے جو بیان کی گئی ہے. تو دنیاوی لحاظ سے جس طرح یہ ہوتا ہے, یہ نظام چل رہا ہے, اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی یہی نظام جاری ہے کہ ایک لمبے عرصے کے انقطاع کے بعد قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے. اور اس سے پہلے یوں معلوم ہوتا تھا کہ سارا عرب خشک اور بنجر ہو چکا ہے, کوئی زندگی کا اثر باقی نہیں رہے. ان ذالک لمحی الموتا, یہی خدا ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ ہوا علی کل شئن قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دونوں مضامین رسی کے دھاگوں کی طرح بٹے ہوئے ہیں آپس میں, بیک وقت آگے بڑھ رہے ہیں, دینی مضمون اور روحانی مضمون. ولئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون, اگر ہم زمین کے زندہ ہو جانے کے بعد پھر کوئی ایسی ہوا بھیجیں, مصفرن, کس چیز کو مصفرن دیکھیں, زمین کو, ہوا کو مصفرن نہیں. ولئن ارسلنا ریحا, ہم ایسی ہوا چلائیں, فرعوه مصفرن, کہ وہ اس کے نتیجے میں زمین کو مصفرن دیکھیں, یعنی زرد ہوا ہوا دیکھیں, لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ, تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگیں گے. اس سے کون سی ہوا مراد ہے؟ بسا اوقات روئیدگی پھوٹ پڑتی ہے اور انسان روئیدگی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے, لیکن اس پر ایسی ہوا چلتی ہے جو اسے خشک کر کے گھاس پھوس میں بدل دیتی ہے اور وہ پھر مٹی میں مل جاتی ہے. ایسی صورت میں ان کے متعلق فرمایا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ, اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے یا ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. عملاً مادی دنیا میں تو یہ بالکل صاف معاملہ ہے کہ جب وہ روئیدگی نکلتی ہے اس وقت بڑا خوش ہوتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں, اور جب وہ روئیدگی دوبارہ مٹی میں مل جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, ناشکری کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ خدا کا قانون ہے کہ ہمیشہ کے لیے زمین کبھی نہیں مرا کرتی. وہی زمین جس کو زندہ ہونے کے بعد وہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں, پھر ضرور زندگی کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے, اسی سے زندگی نکلتی ہے. لیکن روحانی دنیا میں یہ بات دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو ختم نہیں, زندگی کو ختم نہیں کیا کرتا. اور یہی نشان ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے, کیونکہ دوبارہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ ایک بیج کی صورت میں زندگی کو پہلے ہی محفوظ رکھ چکا ہوتا ہے. جب زمین کو زندہ کرتا ہے تو بیج ضرور موجود ہوتا ہے, اور حیات نو کا بیج بھی انسانی روح کی صورت میں موجود ہوتا ہے. اس لیے اس پر تعجب کا کسی کو حق نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں ہم اگرچہ بیج کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس زمانے کے لوگ نہیں بھی دیکھ رہے تھے, مگر یہ ضرور دیکھتے تھے کہ جہاں کوئی بیج کا نام و نشان نہیں ہے وہاں سے چیز کھڑی ہوتی ہے. تو روح بھی ان کے نزدیک ناپید ہے, اس کا کوئی وجود نہیں. تو اس تمثیل سے دوبارہ جی اٹھنے کے مضمون کو سمجھ لینا چاہیے ان کو. بس اللہ تعالیٰ جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا زندگی کو پیدا فرمایا, تو جب کچھ نہ کچھ تھا اس سے دوبارہ اخروی زندگی کو پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, لیکن ان مردوں کو تو نہیں سنا سکتا. یہ باتیں جو ہیں یہ روحانی طور پر مردہ ہیں, مردے تو نہیں بات سنا کرتے. ولا تسمعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور نہ تو بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, جب وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں موتا اور بہرے ان کا ذکر کیا گیا ہے, ان میں کون سے دو طبقات ہیں؟ ایک ہیں مر گئے, ختم ہو گئے, مردہ ہو گئے, وہ بھی نہیں سنتے اور بہرے بھی نہیں سنتے. تو یہ دوبارہ بہروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ بہروں کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں یہاں. مردے تو کسی حالت میں نہیں سنیں گے, جن کے مقدر میں موت لکھی گئی ان کو تو کسی قیمت میں بھی سنایا نہیں جا سکتا. لیکن بہروں, ان بہروں کو سنایا جا سکتا ہے جو واللہ مدبرین نہ ہوں, اس سے پہلے بہرے ہوں لیکن ان میں اتنی حیا اور شرافت ہو کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگا کریں. بس وہ بہرے جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں وہ بھی مردوں ہی کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کو تو نہیں سنا سکتا. لیکن استثناء ہے ان میں ایسوں کا جو پہلے بہرے ہوتے ہیں, مگر جب تو ان کو سناتا ہے تو پھر وہ بھاگتے نہیں بلکہ توجہ دیتے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّ أَمْ ضَلَالَتِهِمْ, اور نہ ہی تو اندھوں کو ان کے بھٹک جانے کے بعد رستہ دکھا سکتا ہے. اب وہی بہروں والا مضمون جو ابھی بیان ہوا ہے وہ اندھوں کے تعلق سے بھی بیان ہوا ہے. جو پیدائشی اندھے ہیں ان میں سے بھی ایسے ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ دکھایا ہے, اور انہی کا ذکر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظیم طاقتور تحریروں میں فرمایا ہے. لیکن یہ وہ ہیں بحاد الامی عام دلالتیں ہیں, جن کو ان کی گمراہی کے بعد تو رستہ نہیں دکھا سکتا. وہ اندھے جو اپنے اندھے کے ہونے کا نتیجہ دیکھ لیں اور ظلمات میں بھٹک چکے ہوں, ان کو تو دوبارہ رستہ نہیں دکھا سکتا, اور صرف انہی کو نہیں دکھا سکتا, باقی اندھوں کو دکھا سکتا ہے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, یہاں ان تسمع کہہ کر اس مضمون کو کھول دیا کہ جو ان میں سے اللہ کے نشان کو قبول کرنے والے لوگ ہیں, جن میں پوٹینشیل ہے کہ ایمان لے آئیں, ان کو تو سنا سکتا ہے. اور چونکہ اندھے تھے اور بہرے تھے دونوں, اس لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو دونوں کے کام آ جاتا ہے. جو اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود تیری طرف توجہ دیں گے وہ تیری باتیں سن لیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی. فہم میں یومن و بے آیات نا فہم مسلمون, آیات پر ہمارے ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں, یہ مسلمون جو ہے یہ دراصل یومنوں سے پہلے کی حالت کا نام ہے، فہم مسلمون حالیہ ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اس بنا پر اور اس وجہ سے کہ فطرتاً وہ تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، فطرتاً ان کی وہ پاک ہیں اور ان کو فطرتاً سلامتی نصیب ہوئی ہے، ایسے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذلک کانوا یفکون وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ، یہ ہو چکا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ الذی سے شروع کرنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اور پھر اس نے اس کے بعد ضعف کو قوت میں تبدیل کر دیا، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا، من بعد قوت ضعفاً، ضعف کو دوبارہ بنایا، بس شیبہ اور بڑھاپا پیدا کیا۔ یخلق ما یشاء وهم وهو العلیم القدیر، وہ جو چاہے وہ تخلیق فرماتا ہے اور بہت جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ خلقکم من ضعف سے کیا مراد ہے؟ اچھا، خلاقوں میں ضعف، اس کی پیدائش ہی ضعف کی حالت میں ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد ضعف نہیں ہے صرف، بلکہ اس کی تخلیق کا آغاز ضعف کی حالت میں ہوتا ہے، وہ ایسا ضعف ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا ننگی آنکھ سے، اور وہ ضائع ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں لگے گا کیا ضائع ہوا۔ وہاں سے تخلیق کا آغاز ہوا ہے، ایسے ضعف کی صورت میں جو رفتہ رفتہ تخلیق انسانی پر منتج ہوا، اور وہاں سے پھر ضعف قوت میں بدلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ انسان جوان ہو جائے اور اس کی تمام طبی طاقتیں اپنے عروج کو پہنچ جائیں، یعنی جتنا بھی ان کا عروج مقدر ہے۔ اس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اور یہی اطلاق انسانی زندگی کے علاوہ ہر دوسری زندگی پر ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلی ایسا ہے جو صرف انسان پر اطلاق نہیں پاتا، بلکہ تمام نظام کائنات جو زندگی سے تمام نظام جو زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک میں یہی مضمون ہے، کوئی چیز موجود ہے جس سے آگے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے یہاں بدل الخلق مراد نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک آغاز ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، انتہائی کمزور آغاز ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ قوت میں تبدیل فرماتا رہتا ہے. وہ بیج جس کی مثال دی گئی ہے اوپر, وہ بھی ایک زوف کی حالت تھی زمین کی, اسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا. اس نے تمہیں زوف سے پیدا کیا, پھر اس زوف کے بعد قوت عطا فرمائی, پھر اس قوت کے بعد دوبارہ زوف عطا زوف پیدا کر دیا, وشیبہ اور بڑھاپا. یہ زندہ چیزوں کے ایک طبی دائرے کا خلاصہ ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے نکلی ہیں چیزیں, ہر ضعف قوت میں تبدیل ہوا, اور پھر ہر قوت رفتہ رفتہ اس ضعیفی کی حالت میں تبدیل ہو گئی, جس کے بعد بڑھاپا ہے اور واپسی ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے. اب یخلق ما یشاء میں اس میرے ابتدائی تبصرے کو تقویت ملتی ہے, جو میں نے کہا تھا کہ خطاب تو انسانوں سے ہے, مگر جو کچھ بھی خدا پیدا فرماتا ہے اس پر یہی مضمون اطلاق پاتا ہے, یخلق ما یشاء. اسی طریق پر بے شمار چیزیں اس نے پیدا فرمائی ہیں, جو چاہے پیدا فرماتا ہے. اور دوسرا یخلق ما یشاء میں ایک پیشگوئی بھی ہے کہ وہ اسی طریق پر آئندہ بھی پیدا فرمائے گا. اور یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی تخلیق حیات کا آخر ہو, آخری نقطہ ہو. تخلیق حیات اور مناظر میں بھی داخل ہو سکتی ہے, مگر جب جو اللہ چاہے. اور اس مضمون کو تقویت دینے کے لیے دوسری آیات ہیں جو قطعیت سے بتا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ اسی دنیا میں انسان کے بعد کچھ پیدا فرمائے گا. بس یخلق ما یشاء غیر انسانی تخلیق پر بھی انطباق کر رہی ہے, یعنی اطلاق کر رہی ہے, کہ یہ ٹکڑا آیات کا اطلاق کر رہا ہے, اور آئندہ آنے والی تخلیق پر بھی یہی آیت کا ٹکڑا اطلاق پا رہا ہے. وہ العلیم القدیر, یہ قدیر کا جو کی صفت جو بیان ہوئی ہے, یہ اس بات پر زور ہے کہ وہ جانتا بھی ہے, علم رکھتا ہے, اور قدرت رکھتا ہے جب چاہے اس علم کی رونمائی فرمائے. علم ہی سے سب چیزیں پیدا ہوں گی, لیکن قدرت باری تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گی کہ کب اس علم کو عملی شکل دے اور کب نہ دے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, اور جب قیامت برپا ہوگی اس وقت مجرم کہیں گے کہ ہم تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہیں. اگر پہلے معنی پہلی آیت کے معنی میں اسی دنیا میں ایک آنے والی قیامت کا ذکر ہو تو اس پر بھی یہ آیت چسپاں ہوتی ہے. وہ قیامت جو شریروں پر آنے والی ہے, اس میں دنیا کی سفری لپیٹی جائے گی, شریروں کی سفری لپیٹی جائے گی, اور وہ اس آفت سماجی کو دیکھ کر جو ان کا قلع قمع کرنے والی ہوگی, وہ کہیں گے ہمارا تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ابھی رہے. کیونکہ دراصل جب انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو گزشتہ زندگی اس کو یوں دکھائی دیتی ہے جیسے کچھ بھی نہیں, تھوڑی سی ہے. لیکن قیامت کے دن, اس قیامت کے دن جب انسان جی اٹھایا جائے گا, اس وقت بھی یہی اس کی صورت ہوگی کہ لمبا عرصہ تک قیامت کا انتظار ایک سوئی حالت میں زندگی کر رہی ہے. یعنی زندگی شعوری طور پر ہمیشہ موجود نہیں رہے گی مرنے کے بعد, اور قیامت کا انتظار ایک لاشعوری حالت میں کرے گی. یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھنے میں لوگوں کو اس لیے دقت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احادیث میں جن شہیدوں کا ذکر ہے کہ وہ اچانک اٹھائے گئے, یا قیامت کے بعد کی باتیں ہیں اس میں انسان یہ کر رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دیکھا گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ حشر نشر ہے, حالانکہ وہ یہ سوچتے نہیں کہ خود ان کے اپنے اعتقاد کے مخالف یہ بات ہے کہ وہ حشر نشر کو اسی وقت سمجھیں جب انسان فوت ہوتا ہے. اس لیے لازم ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ تضاد کیوں ہے ان کی طبیعت میں, اور جو تضاد دیکھتے ہیں اپنے اندر وہ قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض دوسری آیات کے ساتھ منطبق نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. قرآن کریم نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک فوری طور پر جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسے ایک عذاب قبر بھی نصیب ہوتا ہے, یا اسے جنت جنت کی خوشخبریاں بھی ملتی ہیں, اور اس مضمون کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس ابتدائی پیغام کے بعد عروج ہو جاتی ہے, وہ عالم برزخ ہے جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے بالکل غافل کر دیا جاتا ہے, اور وہ اس غفلت کی حالت میں ترقی کر رہی ہوتی ہے اور اس کی حیات بدل رہی ہوتی ہے. بس قرآن کریم نے کہیں بھی متضاد باتیں نہیں بیان فرمائیں, الگ الگ مواقع کی باتیں ہیں. مرنے کے بعد انسان کو فوری طور پر شعور سے عاری نہیں کیا جائے گا, نہ ہی تب ایسا ہونا چاہیے. روح کا شعور کچھ عرصہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے, اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسی غفلت کی حالت تاری فرما دیتا ہے کہ اربوں سال تک بھی وہ اسی غفلت کی حالت میں سویا پڑا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب جی اٹھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ میں مرا ہوں اور ابھی جی اٹھایا گیا ہوں, اور دنیا کی زندگی اور اس اخروی زندگی کے درمیان کوئی مدت کا وقفہ نہیں پاتا. یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے. فقال الذین اوتوا العلم والایمان, پہلے ہو چکے ہیں نا, غیر ساعت اور یوم تقوم ساعت و یقسم المجرمون, جس دن قیامت کھڑی ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ, ما لبسوا غیر ساعت, کہ وہ زمین پر ایک لہجے کے زفا نہیں ٹھہرے. کذالک کانوا یوفکون, اسی طرح وہ بھٹکا دیے جاتے تھے, یعنی پہلے بھی ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. یہ آیت بہت ہی توجہ کی مستحق ہے کہ اس وقت مجرم صرف کہیں گے, یہ نہیں فرمایا کہ مومن بھی یہی کہیں گے. مجرم لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو ایک لہجہ کے سوا دنیا میں نہیں ٹھہرے. اس کے کیا کیا ممکن معنی ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی, ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے اس زمانے کا سوچیں گے جس زمانے میں وہ زمین میں رہا کرتے تھے, تو اتنی دور کا زمانہ ہوگا کہ اس مدت میں جو گزر چکی وہ زمانہ دور ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی طرح بالکل بہت سے دکھائی دے گا. حالانکہ ستارے, بعض ستارے جو مختصر اور ٹمٹماتے ہیں وہ سارے نظام شمسی سے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو ایک اس میں پیغام, مخفی پیغام, جو حقائق کو جانتے ہیں, جو قرآن کریم کی دوسری آیات کو اتباق کا انتباق کر کے اس موضوع کو سوچنے کی کوشش کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں جتنی بھی ہم نے زندگی بسر کی وہ سارا زمانہ جو انسان نے اس دنیا میں طے کی, اس دنیا میں صف کیا کہتے ہیں گزارا, وہ اس دنیا میں جا کر ایک چھوٹا سا نقطہ سا دکھائی دے گا. ایک لمحہ دکھائی دے گا, اس سے زیادہ نہیں. دوسرا معنی وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ اس عرصے کا کی کوئی ہوش نہیں رکھیں گے جو بیچ کا عرصہ ہے. اور اسی طرح وہ بھٹکائے جاتے تھے. اب ان دونوں مضامین کا بھٹکائے جاتے سے کیا تعلق ہے؟ ان کے اندازے اس بنا پر غلط ہوتے رہے ہیں ہمیشہ کہ پہلے دنیا میں جب منہمک رہے تو بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کی کہ اب ہم زمانے کے مالک ہیں, لیکن جب وہ ختم ہونے کو آیا تو ساری زندگی مختصر دکھائی دی. بہت دیر میں ان کو احساس, ان کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو ضائع کر دیا ہے. بس یہی وہ طرز فکر ہے جس نے دنیا میں بھی ان کو بھٹکائے رکھا اور غافل کیے رکھا. اس لیے لفظ مجرم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. جہاں تک مومن ہیں وہ ان سب باتوں کو ایمان کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں, لیکن وہ بھٹکائے نہیں گئے. اس وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جانی ہے, اور جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہمارا بس چلے, خدا کی دی ہوئی توفیق سے بہترین استفادہ کرنا چاہیے. وقال الذین اوتوا العلم, وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے, والایمان, اور ایمان عطا فرمایا گیا ہے, وہ یہ کہیں گے لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث, کہ تم اگرچہ باشعور طور پر تو اس دن تک زندہ نہیں رہے, مگر اللہ کی کتاب میں اس کی تقدیر کے لحاظ سے تم اس تمام عرصہ زندہ رہے ہو. باشعور تو نہیں رہے مگر موجود رہے ہو. کس حالت میں موجود رہے ہو تمہیں پتہ نہیں, لیکن خدا کی کتاب میں جو تقدیر کی کتاب ہے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتی, اس میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور لکھی ہوئی سے مراد یہ ہیں کہ وہ ایک مقدر ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ایمان تھا ان باتوں پر پہلے ہی, ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. تم نے غفلت کی عمر میں حالت میں اپنی عمر ضائع کر دی, حالانکہ تقدیر الہی میں مقدر تھا کہ تمہاری یہ غفلت تبدیل کی جائے گی اور بالآخر تمہیں ہوش عطا کی جائے گی, اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, اور گزشتہ اعمال کا اس وقت حساب دیا جائے گا. فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون, اس یوم بعث سے غافل تھے تم, اور اسی وجہ سے یوفکون کا عمل تھا. اگر یوم بعث کا احساس رہتا تو کبھی بدعمالیاں نہ پیدا ہوتی. یوم آخرت پر ایمان لانے کی وجہ یہ ہے. اگر یوم الآخرت پر ایمان آپ بے ضرور سمجھیں تو اس دنیا میں انسان تمام جرائم کے ساتھ جب فوت ہو تو اس کا مرنا ایک نجات کا رستہ ہوگا, لیکن یہ نجات کا رستہ نہیں ہے جو ہمیں نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے. ایک رستہ ہے جس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب دیا جانا ہے. کنتم لا تعلمون میں یہ مضمون ہے کہ تمہیں چونکہ علم نہیں تھا کہ حساب ضرور ہونا ہے, اس لیے بھٹکے رہے ہو, جو مرضی کرتے رہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور یہ وہ دن ہے. فَيَوْمَئِذٍ, بس اس دن, لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, میں کہا گرم پانی بھیجیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا, یہ دن یا یہ وقت جو آنے والا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, یعنی وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا میں جہاں تک میں سمجھا ہوں ضمیر الذین کی طرف ہے نا, ہاں معاف کریں اب سمجھ, ٹھیک ہے, اس لیے میں اٹک گیا تھا اس کے ترجمے میں, ان کی مادری سے ان کو فائدہ نہیں دے گی. تو یوم دن, بس اس دن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی, ولا ہم یستعتبون, اور نہ وہ معذور سمجھے جائیں گے. جزاک اللہ, شکریہ. چھوڑ دیں, اور نہ وہ معذور سمجھے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے, ان کے بہانے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے, وہ اس وقت بھی دھوکے کی کوشش ضرور کریں گے. ان کی خصلت بن چکی ہے دھوکہ دینا اور اپنے گناہوں اور ظلموں کو چھپانا, قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی وہ یہی چلاکیاں کرنے کی کوشش کریں گے, نہیں نہیں ہم نے تو نہیں کچھ اس طرح کیا, یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. مگر وہ دن ایسا ہے کہ اس دن یستعتبون نہیں ہوں گے, یعنی وہ معذور نہیں سمجھے جائیں گے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان فرما دی ہے. بنی نو انسان, الناس مراد. وَلَئِن جَئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ, لیکن جب بھی تو ان کے پاس کوئی نشان لے کر آئے تو یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ تم تو محض جھوٹے ہو. یہ جتنی بھی تمثیلات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں, یا مثالیں سابق کی گزشتہ مثالیں بیان فرمائی ہیں, وہ ساری ایسی ہیں جو ان کو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتی تھی, لیکن انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے, ہر ایسے موقع پر کہتے ہیں تم جھوٹے ہو, ہم تو نہیں ماننے والے, اس لیے یہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. وہ جو اعتذار ہے ان کا قیامت کے دن کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنے کا جو موقع تھا وہ خود کھو بیٹھے ہیں. جب ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی گئیں تو وہ خود مجرم اور ذمہ دار ہیں کہ ان سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا. یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی معذرتیں رد کر دی جائیں گی اور ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے اس طرح مہر فرمایا کرتا ہے, یعنی مہر فرمانے کی, ان پر مہر لگانے کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں. فعل نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے, لیکن وہ اس مہر لگانے کے مستحق خود بنتے ہیں, اس کے سزاوار خود بنتے ہیں. یہ مضمون ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا, بلکہ مہریں لگوانے کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے خود ہی تیار کیا ہوتا ہے سارا سامان. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بس یہ لوگ ماننے والے تو نہیں ہیں, جن کے دلوں پر اس لیے مہر لگی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں. اب تیرے پاس اس کے سوا کیا ہے؟ فَاصْبِرْ, صبر کر. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ تو بہر حق ہے, اس نے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. فلا یستخفنک الذین لا یوقنون, اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے, لا یستخفنک, وہ تیرے ساتھ استخفاف کا سلوک نہیں کر سکیں گے. وہ جھٹاتے اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں زمین سے اکھاڑ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنا صرف یہ معنی نہیں رکھتا کہ قیامت تک, جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے, ان کی بدعمالیوں کے نتیجے کا انتظار کر۔ ایک قطعی ثبوت جو ان باتوں کے سچا ہونے کا ہے وہ اس دنیا میں تجھے یوں عطا ہوگا کہ لا یستخفنک، کہ ان کی شرارتیں، ان کی کوششیں ہرگز اس زمین سے پاؤں نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ جو یقین نہیں رکھتے، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا یقین نہ رکھنے کو بے حقیقت قرار دے دیا گیا، ان کے یقین نہ رکھنے کی زمین ان سے چھین دی گئی ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن یقین نہیں رکھتے کہ وعدے بعد میں آنے والے ہیں مرنے کے بعد، مگر یہاں جو یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ لا یستخفنک کا، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھیں۔ بس اسی دنیا میں ان کا جھوٹا ہو جانا اس آیت کریمہ نے ثابت فرما دیا، جس دلیل کو وہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ ہم جو احمدیت کے دشمنوں کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں تو یہی دلیل ہے، ہر کوشش تم کر بیٹھتے ہو ہمیں خفیف سمجھ کے زمین سے اکھاڑ دینے کی، اور تمہاری ہر کوشش اس دنیا میں ناکام رہتی ہے، تو آئندہ کے وعدے اور اخروی دنیا کے وعدوں پر تمہیں یقین نہ کرنے کا، جو ہم بیان کرتے ہیں تمہیں یقین نہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیشہ تم سے یہی سلوک ہو رہا ہے جو قرآن کریم کی آیت بیان فرما رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ لقمان ہے جس کی تلاوت کا آغاز ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بارہا بیان ہو چکے ہیں، ہر سورت کے آغاز پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اب الف لام میم کی بات کرتے ہیں، اس کے معنی بھی پہلے بیان ہو چکے ہیں، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو نہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدًى ورحمتًا للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اُولَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِغُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَائِكَ لَهُمْ عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ یہ دس آیات ہیں جن کا پہلے ترجمہ، اور آگے دو ہی رہ جاتی ہیں، پورا رخ پڑھ لینا چاہیے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابۃ وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہ ایک نہیں کہنا چاہیے, یہ حکمت والی آیات کی کتاب ہیں. ایک کا لفظ کاٹ دینا چاہیے ترجمے سے, کیونکہ ایک عموماً نکرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ حکمت والی آیات کی کتاب کی آیات ہیں. ہدوں و رحمت للمحسنین, وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے. اب سورہ بقرہ میں جہاں الف لام میم سے مضامین کا آغاز ہوا ہے, وہاں قرآن کریم متقیوں کی ہدایت کی بات کرتا ہے. اس لیے یہاں یہ محض تکرار نہیں ہے, بلکہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے. ہدوں و رحمت للمحسنین, یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. محسنین کے لیے رحمت ہے یا محسنین کے لیے, دونوں باتیں اطلاق پاتی ہیں. متقیوں کے لیے صرف ہدایت ہے, جس کے بعد پھر وہ احسان کا مضمون سیکھتے ہیں. اور یہاں ان محسنین کا ذکر ہے جن پر قرآن کی رحمت عام ہو کر برسی ہے, اور ہدایت کے نتیجے میں انہوں نے اس رحمت سے استفادہ فرمایا ہے, استفادہ کیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں قیام الصلاۃ کا ذکر تقویٰ کے بعد نہیں بلکہ احسان کے بعد فرمایا گیا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ قیام الصلاۃ میں وہ احسان بھی شامل فرما لیا گیا ہے جس کی تعریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز کے دوران اس طرح دیکھے کہ گویا خدا تیرے سامنے کھڑا ہے اور تجھ سے مخاطب ہے, تجھے دیکھ رہا ہے. اگر اتنا بڑا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا تو اتنا ہی کر, یہ سمجھ لے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں, مگر اشارہ میرے نزدیک اسی احسان کی طرف ہے. یہ ہدن پاتے ہیں, پھر رحمت للمحسنین, اسی کتاب کو محسنین کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ محسنین کون ہیں؟ یقیمون الصلاۃ, جو احسان کی حالت میں نماز کو کھڑا کرتے ہیں. وہ یوتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ بھی اسی احسان کے احسان کی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے دیتے ہیں. اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس پر وہ احسان کر رہے ہیں, اگر اس سے مراد غریبوں کو کچھ دینا ہے, وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ان کا گویا وجود ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خدائی نظام کو دیتے ہیں, کہ وہ کارندے جو ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ محسنین ہیں, ان کی آنکھیں صرف قرآن کریم نے آخرت کے دن کو یوم الآخرہ فرمایا ہے, یوم الآخر فرمایا ہے. میں نے ایک دفعہ چھانبین کی تھی اور میں آپ ہی سے یہ کروائی تھی, اس میں محض آخرہ کہہ کر مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف قرآن کریم کی کوئی آیت اشارہ کرتی ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. یہ دوبارہ دیکھیں, ربا سے آنے کی ضرورت نہیں, تو مضمون ہم یہیں دیکھ لیں گے فوراً. جہاں تک میں نے غور کیا ہے, الآخرہ اس دنیا کے نیک انجام کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. وہ آخر تو سب وہ آخر کا یوم الآخر کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اور الآخرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرین ہیں یا آخرین ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں اور وہ آخری زمانے میں اسلام کی فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مگر اس فتح کے متعلق یقین ضرور رکھتے ہیں. سمجھے؟ اب کل باقی بات شروع ہوگی اسی جگہ سے. اس عرصے میں وہ آخر کا اور آخرت کا استعمال دیکھ لیں. آخرین اور چیز ہے، آخرین کا مطلب ہے دوسرے لوگ. آخرین وہ آخر پر آنے والے لوگ ہیں، صلۃ من الاولین و صلۃ من الاخرین. بس ان آخرین کے زمانے کو آخرت کہا جاتا ہے. یہ سیدھی سادھی بات ہے. اس لیے دوسری آیات کو سامنے رکھ کر اس حوالے سے میں کل انشاءاللہ بات شروع کروں گا. السلام علیکم.